نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آیت نمبر 1-42 سورۃ عبس. چند باتیں سورۃ کے بارے میں. سورۃ عبس ترتیب کے اعتبار سے 80 یعنی 80 نمبر کی سورہ ہے. سورت کا نام عبسا شروع میں ہی ہے. اب اکثر سورتوں کے نام اسی طرح سے آئیں گے کہ سورت کا جو نام ہے وہ سورت کا ٹاپک بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر وہی چیزیں چلتی ہیں, تو اس لیے انشاءاللہ ہم زیادہ چیزوں کو سورت کے ساتھ ہی دیکھا کریں گے. سورت عبسا جو ہے یہ مکی سورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خالہ زاد بھائی عبداللہ بن ام مکتوم آئے. یہ صحابی سابقون الاولون میں شمار ہوتے تھے, نابینا تھے, علم کے بہت شوقین تھے. ایک موقع پہ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرداران قریش میں سے کچھ لوگ مثلا شیبہ, عتبہ, ابو جہل, امیہ بن حلب اور ولید بن مغیرہ, عباس, حضرت عباس بن عبد المطلب, کچھ اور بڑے لوگ بیٹھے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اس سوچ کے ساتھ بات کر رہے تھے کہ ان کو اسلام کی رغبت ہو اور کسی طرح اپنے کفر اور شرک سے یہ نکل جائیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عادت کے حریص و نلیکم کہ تمہارے بارے میں وہ بہت ہی حریص ہیں اور ان کو خواہش ہے کہ تم اسلام کی طرف آؤ, تو آپ ان کے ساتھ اس طریقے سے بات کر رہے تھے کہ اس وقت آپ کو عبداللہ بن ام مکتوب کا آنا, اور چونکہ وہ نابینا تھے تو وہ دیکھ نہ سکے, ورنہ وہ بھی کوئی ایسے لوگوں میں سے نہیں تھے کہ نعوذ باللہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کچھ کام اور کر رہے ہیں تو میں کچھ اور کام کروں. تو ایسے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا آنا ناگوار محسوس ہوا. یہاں ذہن میں رکھیے گا کہ پہلے ہم سورۃ حجرات میں وہ سارے ادب آداب پڑھ چکے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں آنے کے تھے, جس کے ساتھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھتے تھے, وہ سب ہو چکا تھا. یہ ایک بالکل ایک استثنائی واقعہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ, کہ اللہ کے نبی مجھے اس میں سے سکھائیے جس میں سے اللہ نے آپ کو سکھایا, اللہ کے نبی کو یہ مداخلت پسند نہ آئی, آپ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات آئے, اور جو بات چل رہی تھی بیچ میں, ویسے بھی کوئی بھی بیچ میں آ کے ٹوک دے تو بات کا موضوع بدل جاتا ہے, اور خاص طور پہ آپ تو ویسے بھی تبلیغ کر رہے تھے اور نان مسلمز تھے جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹ کرتے تھے. تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی اس عادت یا اس شوق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہلکا سا ترش روح ہونے کے اوپر سورۃ عبس نازل ہوئی. کس طریقے سے جو لوگ اعلیٰ درجے پہ ہوتے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی چیزیں نوٹ کی جاتی ہیں, تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ ایک ہی بات ایک خاص ماحول اور ایک خاص وقت کے اندر بالکل اس کے سینس اور اس کی چیزیں بدل جاتی ہیں. اور اگر ایسے وقتوں میں ایک انسان اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے مطابق رکھتا ہے تو اس سے اس کو فائدہ ہوگا. اور اسی پھر صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کی بات کر دی. خاص طور پہ عبسا کے لفظ کو آپ دیکھیں گے کہ بیچ میں کچھ آیات ایسی آ رہی ہیں اس میں بہت گہرا ربط ہے. یہاں ہم پیچھے سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہر اگلی سورت کا دوسری سورت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. ہم نے سورت نازیات میں دو گروہوں کا تذکرہ دیکھا. ایک وہ ہے اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى, اور اس کے برعکس ایک دوسرا ہم نے دیکھا تھا فاما من طغى واسر الحیاۃ الدنیا. یہاں بھی ہمیں دو کردار دیکھیں گے. ایک وہ ہے کہ جو شوق رکھتا ہے علم کا, اپنی طلب کو پورا کرنے کے لیے آتا ہے, اور ایک وہ ہے جو مستغنا, جو بالکل کیئر ہی نہیں کرتا. لوگوں کے ساتھ علم کے معاملے میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے اس کو انشاءاللہ تعالی ہم اس صورت میں دیکھیں گے. اور یہاں پہلے ہم تلاوت سنتے ہیں, اور تلاوت سنتے وقت آپ ذرا کیئرفل رہیں کہ صرف تلاوت سننے سے آپ کو اس صورت کے اندر جو صوتی حسن ہے آپ دیکھیں گے. ہر آیت ذکر, استغنا, تصدا, یزکا, یسعا, یخشا, تلخا, بالکل ہم وزن ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ اتنا خوبصورت قرآن کا جو ریتم ہے, اور نہ صرف یہ کہ اس میں آواز کا حسن ہے بلکہ اس کے اندر پھر معنی بھی بہت خوبصورت ہے. بیکار شاعری کی طرح نہیں کہ جس سے فائدہ نہ ہو. تلاوت.
بسم الله الرحمن الرحيم.
عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم ماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى تیبری چڑھائی اور منہ پھیر لیا کیونکہ ان جاءہ الاعمى اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا وما یدریک لعلہ یزکا اور آپ کیا جانے شاید وہ پاکیزہ تر ہو جاتا یعنی جو اتنے شوق سے آیا اس کو زیادہ فائدہ ہو جاتا اور جو سردار بیٹھے تھے ان سے زیادہ اس سے بات کرنا نفع مند ہوتا او یذکر فتن فاخ الذکر یا وہ غور و فکر کرتا تو نفع پہنچاتی اسے یہ نصیحت اس کے برعکس آپ کا میلان کن کی طرف ہے اما من استغنا لیکن جو پرواہ ہی نہیں کرتا فانت لہ تصدا آپ تو اس کی طرف توجہ کرتے ہیں حالانکہ آپ کی نیت تو اچھی ہے خواہش ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں یہ اسلام کی طرف آ جائیں لیکن اس کے باوجود آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری تو نہیں ہے وما علیک اللہ یزکا اور آپ پر کوئی ضرر نہیں کہ وہ نہ سدھرے وہ آپ کی اس بات کو سن کر نہ مانے یا مسلمان نہ ہوں آپ کو تو کوئی گناہ نہیں ہوگا لیکن وأما من جاءك يسعى اور جو آپ کے پاس آیا ہے دوڑتا ہوا کوشش کر کے محنت کے ساتھ شوق کے ساتھ جو آپ کے پاس آ گیا ہے وہو یخشى اور اس کے دل میں خشیت بھی ہے وہ ڈر بھی رہے کیا پتہ چلا کہ جو خشیت والا دل لے کے قرآن سننے آتا ہے یا نبی سے فائدہ اٹھانے آتا ہے وہی فائدہ اٹھاتا ہے آپ کا حال کیا ہوا فَانْتَنْهُ تَلَخَى آپ تو اس سے بے روحی برتتے ہیں آپ کی بے روحی کس طرح تھی کوئی ان کو لیٹ ڈاؤن کر رہے تھے نہیں اپنا سمجھ کر بعض دفعہ انسان کسی کے اوپر اتنا مان رکھتا ہے کہ اگر میں نے اس کو تھوڑا سا پیچھے بھی کر دیا تو یہ پھر بھی نہیں برا مانے گا کسی کو کرسی سے اٹھا کے کہا دوسرے کو اٹھا دو اس سوچ کے ساتھ کہ نیا آنے والا تو کبھی کبھی آیا ہے اس کو اہمیت دے دیں تو اس کو فائدہ ہو جائے گا اور دوسرا جو اس نے تو مائنڈ نہیں کرنا اس قسم کی کیفیت ہے کلا انہا تذکرہ، ایسا نہ چاہیے، یہ تو ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، بس جس کا جی چاہے وہ اسے قبول کر لے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. فی صحف مکرمہ، یہ ایسے صحیفوں میں ثبت ہے جو معزز ہیں. مرفوعۃ مطہرہ، جو بلند مرتبہ پاکیزہ ہیں. بایدی سفرہ، ایسے کاتبوں کے ہاتھوں سے لکھے ہیں. کرام بررہ، جو بڑے بزرگ اور نیکوکار ہیں. یہ ساری آیات ایک خاص واقعے سے ہے. تھوڑی سی اس کی تفصیل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن ام مکتوم آئے، کہتے ہیں کہ یہ نابینا تھے اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون ہے، تو انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں دینی شروع کر دی، بار بار آواز دینے کی بات کی. ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آیت پڑھوانے کا تقاضا کیا، سوال کیا، اور اس سوال کے فوری جواب دینے پر اصرار بھی کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چند سرداروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے آپ کو یہ بات پسند نہ آئی. آپ نے ان کو تھوڑا سا پیچھے کیا. ابسا، صرف ابسا، عین با سین اس کا روٹ ہے. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورت دہر میں، یومن ابوسن قم تریرا، تیوریاں چڑھانے والا دن. یہاں سے تیوری چڑھانے کے عمل کو آپ دیکھ لیجیے کہ ابسا کا لفظ قرآن پاک میں آ گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف چہرے سے ناگواری کا اظہار قرار دینا اللہ کو اتنا ناپسند ہوا کہ اسی لفظ پہ ایک پوری صورت دے دی. ابسا، تیوری چڑھائی. کس نے چڑھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھی نا. لیکن اگر آپ لفظی غور کریں نا تو ابسا کا معنی اس ایک شخص نے کی. یہ بھی کیا جا سکتا تھا کہ آپ نے تیوری چڑھائی، ابیستا، لیکن ابسا واحد مذکر غائب کا صیغہ. یہ وہ کوئی تھا جس نے تیوری چڑھائی. انداز کتنا پیارا، ایک دم کہنے کے بجائے کہ آپ نے تیوری چڑھائی، یہ کہہ دیا کسی نے کیا. اس میں آپ کی شان بھی ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھی گیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کی کوئی بات پوائنٹ آؤٹ کرنی پڑے تو اس کو اس طرح اشارتاً کہا جا سکتا ہے کہ جس کے بعد لوگ واقعی سمجھ بھی جائیں. وہ کہتے ہیں نا کہ سام بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. وتولا، اور آپ نے منہ پھیر لیا. آپ کو منہ نہیں پھیرنا چاہیے تھا، اشارہ تھا اس بات کا کہ آپ اس وقت اس کو پوری توجہ دیتے. بعض لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو بنیاد بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ ایک امام ہے، ہمیشہ نماز میں اسی صورت کی قرأت کرتے ہیں، اس سوچ کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان لوگوں کی نظروں میں گھٹ جائے. آپ نے اس کا سر قلم کروایا، کیونکہ آپ کی نظر میں وہ مرتد تھا. کہ وہ اللہ کے نبی کی شان کم کرنا چاہتا ہے، یہ روح البیان تفسیر ہے عربی کی، اس میں واقعہ پورا لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی اس آیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کم کرنا چاہتا ہے تو وہ ظلم کر رہا ہے، وہ زیادتی کر رہا ہے. دوسری بات، یہاں ایک اور بہت ہی خوبصورت نقطہ، اور وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے کفار مکہ کے ایک غلط فہمی کو بھی دور کیا گیا. اور وہ کیا تھی؟ ان کا خیال تھا کہ اسلام کو ان کی بڑی ضرورت ہے، ان کے مسلمان ہونے سے اسلام کو چار چاند لگ جائیں گے، اسلام کی عزت بڑھے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مضبوط ہوں گے، آپ کی شان ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پیچھے کرو ان کو، اسلام کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اگر یہ کسی مجلس میں آ بھی جاتے ہیں ایک خاص حد تک سب کے ساتھ ان سے اچھا معاملہ رکھنے کے بعد، ان کو کوئی پروٹوکول نہ دو. اس کے برعکس وہی لوگ اسلام کے فائدے کے ہوتے ہیں جن کے اندر سچی طلب ہوتی ہے، جن کے اندر سچی تڑپ ہوتی ہے، چاہے وہ مفلس اور کنگالی کیوں نہ ہو، طلب سچی ہونی چاہیے اور خلوص ہونا چاہیے. اس کے برعکس انسان کے پاس جتنا کچھ بھی زیادہ ہوگا اسلام کو نہیں ملے گا. اور آپ اس کو تاریخ کے آئینے میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان سرداروں کو اللہ کے نبی نے مائل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن یہ مائل نہیں ہوئے. یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے. ہر دور میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی لوگ تھے دین کے ساتھ جو جڑے، ہر نبی کے ساتھ اس کو لے لیجئے، دوسروں کے ساتھ لے لیجئے، وہی لوگ تھے جن کے اندر سچی طلب تھی. عموماً ہم یہ سوچ لیتے ہیں نا کہ دین کے پھیلاؤ کے لیے یا دین کے اظہار کے لیے انسان کو مالداروں سے رابطے کرنے چاہیے، عموماً ایک کانسیپٹ بن چکا ہے لوگوں کے ذہنوں میں، اسلام اس کا بالکل ہی اپوزٹ کہتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ پیسے کا ہونا کوئی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ انسان امیر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الغنا بالمال، مال کے ساتھ غنا، غنا دولت مندی کو کہتے ہیں، ویلدی ہونا، دولت جو ہے وہ مال کے ساتھ نہیں آتی، بلکہ غنا کیا، غین القلب، دل کا بے نیاز ہونا۔ تو دل کی بے نیازی تو ہمیشہ اس کی ہوگی جس کے دل میں مال کی محبت نہیں ہے۔ اس کے پاس تھوڑا بھی ہوگا نا اس کے ہاتھوں میں ہوگا، اور مالدار کے پاس زیادہ بھی ہوگا نا تو اس کے دل میں پڑا ہوتا ہے، اس سے وہ اور مال خرید سکتا ہے، وہ اس سے اور انویسٹ کر سکتا ہے، یا اس کی اپنی ترجیحات ہوں گی۔ تو لہٰذا کبھی یہ سوچ کر یا کسی کے مال کو بنیاد بنا کر آپ دین کے لیے کوئی کام شروع نہ کریں، بہت مایوس ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اپنی مجبوریاں، ان کی اپنی پرائیورٹیز ہوں گی، اور آپ سوچیں گے کہ شاید ان کو اس وقت اسلام کے لیے بہت کچھ کرنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک صورت میں عبس و تولا کی بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ آتی ہے، اگر آپ دیکھیے کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا ہوتا تو کیا یہ آیت قرآن کا حصہ ہوتی؟ ہمیں کسی وقت اپنے استاد سے ڈانٹ پڑی ہو تو ہم تو نہیں سب کو بتاتے، اللہ کے نبی کو تو براہ راست آسمان سے وحی کے ذریعے سے پوائنٹ آؤٹ کر دیا جاتا تھا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں ایسا کرتے، جو ہوا تو آپ تو چھپا جاتے کہ ٹھیک ہے بھائی، ہاں ہم ایسا نہیں کروں گا۔ ہم تو بہت برا محسوس کرتے ہیں اس بات کو کہ ہمیں کوئی ٹوکے یا روکے، تو کہاں پھر اللہ کا نبی ایسا تھا؟ اور آپ کو پتا کہ عبداللہ بن ام مکتوم اولین مسلمانوں میں سے تھے۔ ان کی زندگی پہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بالکل آغاز میں اسلام کے لیے چنا، پھر اس کے بعد ان کا حال کیا تھا، ہجرت کر کے ساتھ آئے، پھر مدینہ میں آنے کے بعد جب جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا تو نابینا ہونے کی وجہ سے جنگ میں ساتھ نہیں جا سکتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیچھے مدینہ میں اپنا نائب چھوڑ کے جاتے تھے، جس طرح آج کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ گورنر۔ پھر ایک جنگ ایسی بھی تھی کہ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں بھی ساتھ جانا چاہتا ہوں، کہا تم کیا کرو گے، کہا میں جھنڈا پکڑ لوں گا، میں جھنڈا نہیں گرنے دوں گا، کیونکہ اس دور کے رواج کے مطابق جھنڈے کا گرنا ایک شکست کی بات تھی۔ کبھی اس وقت صرف عبداللہ بن ام مکتوم کی شخصیت کے بارے میں سوچیں، کیا خوبیاں تھیں ان کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ ایک پوری صورت کے ساتھ کر، جہاں لفظ عباس آتا ہے وہاں عبداللہ بن ام مکتوم۔ اور میں سوچتی ہوں اگر یہ صورت نازل نہ ہوتی تو شاید بہت سارے لوگ ان کے نام سے بھی آگاہ نہ ہوتے۔ کچھ لوگوں میں بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں پھر وہ معروف ہوتے ہیں، اور کسی میں کوئی ایک خامی ہوتی ہے، عیب تھا نا، اندھا پن، لیکن وہی ان کی خامی کہنے کی بجائے آپ کہہ لیجئے کہ ان کی ایک شارٹ کمنگ تھی، کوئی ایک ان کا نقص تھا، عیب تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی شہرت کا سبب بنا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ ہی اور شدنی، اللہ کے نبی مجھے سیدھا راستہ بتائیے، تڑپ کتنی ہے۔ ابن عباس کہتے کہ یہ کسی آیت کا مطلب پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی مجھے اس میں سے سکھائیے جو اللہ نے آپ کو بتایا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی تڑپ دیکھو، انجا حلامہ، اور ایک موقع پہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد میں نماز پڑھنے کا شوق رکھتا ہوں، لیکن بعض دفعہ میرے پاس کوئی ہوتا نہیں ہے دوسرا، تو کیا میں گھر پہ نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ تم پڑھ سکتے ہو۔ جب یہ وہاں سے جانے لگے تو اللہ کے نبی نے ان کو آواز دے کے بلایا اور پوچھا کیا اذان کی آواز آپ کے گھر میں آتی ہے؟ کہنے لگے جی آتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر آپ کو مسجد میں ہی آ کے بولنی پڑے گی۔ فجر کے وقت لاٹھی ٹیکتے ہوئے یہ مسجد میں جایا کرتے تھے نماز پڑھنے۔ کتنے آنکھوں والوں سے ایسا انسان بہتر ہے کہ جس کو کوئی اسباب نہ بھی ملیں لیکن وہ چل پڑے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یدریک لعلہ یزکی، آپ کیا جانے کہ شاید وہی پاکیزہ تر ہو جائے۔ یہاں سے مبلغین اور اساتذہ کرام کو بہت رہنمائی ملتی ہے کہ بعض دفعہ انسان کسی ایک انسان کو عام سمجھ کے پیچھے کر دیتا ہے لیکن اس ایک سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ جس کے دل میں تڑپ تھی، جس کے دل میں طلب تھی، وہ لے لے گا، وہ پاک ہوگا، اور جس پہ آپ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کو فائدہ نہ ہو۔ پورے اس واقعے پہ غور کرنے سے ایک دو چیزیں اور ملتی ہیں، اور وہ کیا ہے کہ ریگولر جو قرآن کو سننے والے، جو شوق کے ساتھ آنے والے ہوتے ہیں، ان کو ہمیشہ لسنرز کے اوپر فوقیت دینی چاہیے. ایک بندہ جو پورے شوق کے ساتھ آتا ہے، اور اسٹوڈنٹس میں سے بھی ان اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ اہمیت دینی چاہیے جو وقت پہ آتے ہیں اور جو اپنے کام وقت پہ کرتے ہیں اور جو سارے رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرتے ہیں. آپ یاد رکھیے کہ ہم سب قرآن کے لیے یہاں آ کے بیٹھتے ہیں نا. ہم سب شاید ایک دوسرے کی نظروں میں یا اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کی نظروں میں سب ایک ہی کام کر رہے ہیں، لیکن یہاں آنے، یہاں کے کاموں کے ساتھ کرنے کرانے میں ہم میں سے ہر ایک کا، اور خاص طور پہ اگر اسٹوڈنٹس کا اسٹوڈنٹس کے ساتھ لیں گے، اسٹاف کا اسٹاف کے ساتھ لیں گے، ٹیچرس کا ٹیچرس کے ساتھ لیں گے، ہر ایک کا مختلف مقام ہے. اس لیے جس بندے کے اندر آپ تڑپ زیادہ دیکھیں نا، جس بندے میں ایمان زیادہ دیکھیں، اس پہ محنت کریں. یہاں سے میں نے تو یہ سیکھا، جس بندے میں آپ طلب دیکھیں نا، آپ ہمیشہ لوگوں کو جج کریں ان کے ایمان کے لیول پہ. دنیا کا پڑھا لکھا ہونا نہ ہونا کوئی بڑا فرق نہیں پیدا کرتا. کوئی خوبصورت ہے، کم خوبصورت ہے، امیر ہے، غریب ہے، ڈزنٹ میٹر. آپ ہمیشہ دو چیزوں کو سامنے رکھیں، ایک اس بندے کے اندر آپ کو ایمان کی جھلک دکھے اور ایک اس کے مینرز اچھے ہوں. یہ دو چیزیں جب کسی میں ہو نا، پھر آپ ملان دیں. اللہ کہتے کہ یہ ان آنکھوں والوں سے اچھا ہے کہ جس کے دل میں طلب ہے کہ میں پاک ہونا چاہتی ہوں، میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. او یذکر فتنفعہ ذکرہ، غور و فکر کرتے تو نصیحت اس کو فائدہ دیتی. اس سے بھی کیا پتہ چل جاتا ہے کہ آتا وہی ہے جس میں طلب ہوتی ہے، اور فائدہ وہی پاتا ہے جو غور و فکر کرتا ہے. ہم یہاں آ کے بیٹھ کے پڑھ پڑھا کے چلے جائیں نا، اور ہماری زندگی میں غور و فکر نہ ہو، تو یقین کریں نفع کم ہوگا. بہت بڑا ثبوت ہے اس بات کا کہ ہم ان ساری چیزوں سے فائدہ لینا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر طلب ہونی چاہیے اس چیز کی کہ ہم غور کریں، فکر کریں. پھر آپ دیکھیے کہ وما یدریکا سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، آپ کو کیا خبر. گویا کہ اللہ کے نبی دل کے بھید نہیں جانتے تھے، بشریت کی طرف اشارہ ہے کہ آپ جانتے ہی نہیں اس بات کو. بعض لوگ سوچتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی کو دل کے بھید پتہ چل جاتے ہیں، دل کی باتیں پتہ چل جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما یدریکا، ادراک سے درکا، آپ نہیں جانتے کہ کل کس سے کیا فائدہ ہو. اور حقیقت ہے، آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی نیا کورس آتا ہے، رجسٹریشن فارمز فل ہوتے ہیں، آپ اپنے سوچئے، پہلا دن سوچیں اپنے اس کورس کا، اب تیسرا پارا آیا ہے تو وہ سارے دن بھی آنکھوں کے سامنے آتے ہیں. ہم سب ساتھی اگر جو شروع سے، خاص طور پہ جو اسٹاف کے لوگ ہیں جو اس پورے سلسلے کو جانتے ہیں، آپ سوچیں جس دن فارم فل ہوئے تھے، آپ جتنے بھی ساتھی یہاں ماشاء اللہ بیٹھے ہیں، کیا ہم جانتے تھے کہ آپ میں سے کون کہاں بڑھے گا، کون کس جگہ چلا جائے گا، کون بیچ میں لڑک جائے گا، کس کا کیا معاملہ ہوگا؟ یہ اللہ کو پتہ. اب چونکہ وہ دن قریب آتے جا رہے ہیں نا کہ اب یہ کورس پورا ہو رہا ہے، آگے آئے گا، تو مجھے جیسے وہ کہتے ہیں نا کریو ہونے لگ گئی ہے کہ اللہ اس کورس میں اتنے اچھے ساتھی ہیں، اتنے اچھے لوگوں کو شوق ہے، آگے پتہ نہیں کیا کیا آنا ہے، آگے پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا. ایک اسٹوڈنٹ تھی تو وہ کہنے لگی کہ میں اپنے اندر بڑی عجیب و غریب تبدیلیاں محسوس کر رہی ہوں، حالانکہ ہفتے میں دو دن کی کلاس اور ہفتے میں چار یا پانچ دن کی کلاس، اس میک اے ڈفرینس. میں ہمیشہ ان لوگوں کو ڈیل کرتی ہوں ایک ڈفرینٹ اینگل میں جو فل ڈیز ہوتے ہیں، اور ان کو جو ویکینڈ میں، یعنی آپ جو یہاں فل ڈیز آتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو زیادہ ڈانٹ پڑے گی، آپ کو زیادہ ہمیں دیکھنا چاہیے بجائے اس کے کہ ویکینڈ والوں کو. ڈفرینٹ ہونی چاہیے آپ کی پالیسی، کیونکہ وہ دو دن کے بعد پانچ دن کہیں اور جاتے ہیں. تو صرف دو دن کا قرآن تبدیلیاں لا رہا ہے، سوچ پیدا کر رہا ہے. اور بعض دفعہ انسان پورا قرآن پڑھ کے صرف علم لے کے چلا جاتا ہے، اور علم تو بہت ہوتا ہے لیکن وہ اندر نصیحت نہیں آتی. اللہ کہتے ہیں ذکرا، یہ نصیحت ہے. اما من استغنا، کوئی پرواہ نہیں کرتا، کوئی آتا نہیں ہے تو پرواہ نہیں کرتا، کوئی آ کے بھی پرواہ نہیں کرتا. اور یہاں اشارہ ہے ان سرداروں کی طرف کہ وہ تو بیٹھے ہیں، اور اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ خود شوق میں نہیں تھے بلکہ اللہ کے نبی نے ان کو بلایا ہوا تھا. اور آپ کی مکی زندگی پڑھ کے دیکھیے، بہت سارے ایسے موقع ہیں کہ اللہ کے نبی کبھی ان کو دعوتوں پہ بلاتے تھے، کبھی اللہ کے نبی ان کی دعوتوں میں بھی چلے جاتے تھے، اس سوچ کے ساتھ کہ یہ لوگ آپ سے قریب ہوں، ان کے دلوں میں جو جھجک آ چکی ہے، جو یہ آپ کو اپنا کوئی مخالف سمجھتے ہیں کہ آپ باپ دادا کے دین سے کوئی مختلف دین لے کے آ رہے ہیں، تو اس چیز سے یہ اپنے آپ کو پیچھے کر لیں، ان کے دل میں خیر پیدا ہو. لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے باوجود نہیں فائدہ ہوا. کیا اللہ کے نبی کی تڑپ ابو جہل کے لیے تھوڑی تھی نا؟ اس کو کیوں نہیں ملا؟ طلب نہیں تھی. تلب اور تڑپ کا بڑا گہرا تعلق ہے ہدایت کے ساتھ. مجھے تو لگتا ہے کہ تلب اور تڑپ کا بدلا ہوا روپ ہدایت ہوتی ہے. اگر آپ کو آج اللہ نے ہدایت دی ہے تو یقیناً یا تو آپ کی طلب تھی یا تڑپ تھی، یا آپ کے ماں باپ کی طلب اور تڑپ تھی، یا آپ کے گھر والوں میں کوئی یہ چاہتا تھا کہ اس چیز کے اندر آپ اپنے آپ کو لے کر چلیں. اتنے زیادہ اس میں سے عمل ملتے ہیں تبلیغ کرنے والے کے لیے کہ لوگوں کی طرف منہ کر کے بات کریں، پیٹھ نہ پھیریں، تیوری نہ چڑھائیں. میں نے کثرت سے یہ چیز دیکھی، کوئی برائی نہ ہو، لیکن میں نے دیکھا اکثر لوگ بیٹھے ہوئے تیوری چڑھائی ہوتی ہے. سمجھتے ہیں تیوری کو کیا آتی ہے؟ مجھے تو چڑھانی بھی بری لگتی ہے، اور میرا خیال ہے میں چڑھاؤں گی بھی تو چڑھا بھی نہیں ٹھیک پاؤں گی. میں اکثر لوگوں کو دیکھ رہی ہوتی ہوں، گاڑی میں بیٹھے شیشے میں سے مجھے پیچھے دکھتا ہے کوئی میرے ساتھ ہو، گھر میں ہو، عام پہ درس سنتے وقت، یعنی ایسے لگتا ہے کہ بڑے گہرے تفکرات میں ہے. اور تیوری ہوتی ینگس میں بھی ہوتی ہے، پھر میں نے دیکھا چھوٹے بچوں میں بھی ہے. آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ تیوری کو ٹھیک کرنا چاہیے کہ نہیں؟ آپ کسی کو ریسپشن پہ بٹھائیں اور وہ تیوری چڑھا کے بیٹھی ہو، آنے والا تو پریشان ہو جائے گا نا. کشادہ پیشانی، کشادہ چوڑی، خندہ پیشانی، مسکراتا چہرہ، اسمائل، اور یہ کب ہوتا ہے؟ دبی ہوئی پرسنالٹی کی علامت ہوتی ہے تیوری چڑھانا. کچھ جذبے ایسے ہوتے ہیں جس کا ہم اظہار نہیں کر پاتے، تو وہ ہمارے فیس ایکشنز پہ آ جاتی ہیں. یہ پوری باڈی لینگویج ہے، آنکھوں کو سکیڑ کے کون لوگ دیکھتے ہیں، ماتھے پہ تیوری کون چڑھاتے ہیں. آپ خود کو خود ٹھیک کریں، آئینے میں دیکھیں، اپنے ساتھ والوں سے کہیں کہ اگر کسی وقت میں تیوری چڑھاؤں تو مجھے بتاؤں. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ آپ کے چہرے کا حصہ بن چکی ہوتی ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا، پھر آپ پریشان نہیں ہو رہے ہوتے اس وقت، لیکن عادتاً پڑ چکی ہیں. بعض دفعہ وہ اسکن وہاں سے اس طرح سے لٹک جاتی ہے کہ آپ بیٹھے رہتے ہیں، اچھا فیل نہیں ہوتا، بالکل بد مزاج اور دکھی انسان کا تصور آتا ہے تیوری چڑھاوے کا. تو کھلے ذہن سے اچھے طریقے سے بات کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اما من استغنا، جو بے پرواہی کرتا ہے، جو غنی ہے، فانت لہو تصدا، آپ تو اس کی طرف بہت توجہ کرتے ہیں، یعنی آپ کا دل تو یہ چاہ رہا ہے نا کہ یہ سارے اسلام پہ آ جائیں، بہت ان کے اندر اسلام آ جائے، لیکن آپ ان کو اپنی مرضی سے اسلام نہیں دے سکتے. وما علیک الا یزکا، اگر یہ پاک نہیں ہوتے تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی پوری حجت تمام ہونے کے باوجود ہدایت پہ نہیں آتا، پھر ہدایت کی طرف بلانے والے کی کوئی پکڑ نہیں ہے. ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، کوشش کرتی جائے، اور اس کے بعد بس چھوڑ دیا جائے. پھر اس کے بعد فرمایا وَأَمَّا مَنْ جَاكَ يَسَّى، جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا. اب یہ یسا کیسے آئے تھے؟ دوڑ کے فزیکلی دوڑ رہے تھے یا حقیقت میں تھے؟ صحیح سے لے لیں، کوشش کرتا ہوا. ظاہر ہے کہ نابینا تھے، ویسے تو یہ نہیں بھاگ کے آئے ہوں گے، مراد ادھر کے کہ کوشش کر کے آئے. پتہ نہیں بیچاروں نے کتنی کوشش کی ہوگی، کب سے کہاں چلے نکلے، کس سے کہا ہوگا مجھے وہاں چھوڑ دو، تو کہا کہ جو کوشش کے ساتھ آتا ہے، جو دوڑ دھوپ کر کے آتا ہے، وہ ہوا یخشا. یہ ہائی لائٹ کر لیں. ہم اسے بہت سارے کوشش کر کے آتے ہیں، بچوں کو، گھر کو، میاں کو سیٹل ڈاؤن کر کے، کئی راستے کے مراحل طے کر کے آتے ہیں، ساتھ خشیت لے کر آئے. انما یخش اللہ من عباده العلماء، عالم بنتا ہی بندہ خشیت کے ساتھ ہے. جب خشیت نہیں ہوتی نا تو صرف علم فائدہ نہیں دیتا. یہ کتاب صرف اس کو فائدہ دے گی جس کے دل میں خشیت ہوگی. مغرور لوگ کبھی اسلام سے فائدہ نہیں لیتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے، اور وہ کیا کہ جس کے دل میں نرمی ہوگی. آپ اس کو خشیت کو ایسے فیل کریں جیسے اسپنج ہے، ایبزارب کرتے ہیں نا، پانی ڈالیں گے جذب، پانی ڈالیں گے جذب. اس کے برعکس آپ اتنا ہی بڑا ایک ٹکڑا پتھر کا رکھیں، پانی ڈالے گا ادھر سے ادھر سے نکل جائے گا. آپ سوچیں کہ خشیت والا دل فوم کا دل ہوتا ہے، اسپنج کا دل ہوتا ہے. قرآن کی بات اندر آ گئی، کوئی بات جس میں بوجھ پڑا، دل پہ پڑا، ہر چیز اندر آتی گئی، اندر آتی گئی، آتی گئی، دل کھلتا گیا. یہ میرینیشن ہے. جو چیز اپنے اندر کسی چیز کو جذب کرتی ہے نا، وہی نرم ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں گوشت میں آپ پانی ڈالتے ہیں، وہ پانی کہاں جاتا ہے؟ گوشت اس کو لیتا ہے نا، پکتا ہے، گلتا ہے، نرم ہوتا ہے. اس لیے اب دعا کرے اللہ خشیت ہے. اور کچھ لوگ تو قرآن سنتے ہیں تو آنکھوں سے پانی رونا. مجھے اتنا رشک آتا ہے ایسے لوگوں پہ، کہتے اللہ ان کے دل کتنے بھیگے ہوئے، اتنا اندر ان کے اترتا ہے کہ سارا آنکھوں سے بھی نکلنے آتا ہے. اس لیے کبھی آپ قرآن کی کلاس میں خود کو کیئر لیس فیل کریں، کھڑی دیکھ رہے ہیں، ادھر بیٹھ رہے ہیں، ٹیک لگا رہے ہیں، اچھا بریک کا انتظار کر رہے ہیں، تو ڈریں کیونکہ خشیت کے بغیر جب دل قرآن سنتا ہے نا تو وہ صرف تنقید اٹھاتا ہے، پھر اس سے خلافی باتیں آتی ہیں اور اسلام کے بارے میں عجیب و غریب باتیں بندہ سوچتا ہے. کفان تن ہو تلاخا، تو آپ تو اس سے بے روحی برتے. کتنا عبداللہ بن ام مکتوم کو پیار آیا ہوگا ان آیات پڑھ کے اللہ پر. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا ہوگا کہ آہا ہا دیکھا نا میرے بارے میں آیتیں اتریں؟ خشیت والا دل تھا، کچھ نہیں کہا. ان آیات کو پڑھ کر وہ نہ یہ سوچ رہے تھے کہ میری تعریف ہوئی ہے اور نہ یہ سوچ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا. ہاں خوشی ہوئی ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طریقے سے میری بات کو قرآن پاک میں پیش کیا.